اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله تعالى أمين عبد الخاص محمد.
منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، لیکن سوال یہاں پر ہے کہ یہ منصوبہ کس کا منصوبہ؟
اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے اور جو آپ ڈاکومنٹری دیکھی اس کے اندر اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ منصوبہ باہر کا نہیں ہے, منصوبہ اندر کا. ایک معاملہ ڈاکومنٹری کا. دوسرا موضوع یہ ہے کہ جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ حقائق نہیں ہیں بلکہ افسانہ. جو بیان کیا گیا ہے وہ حقیقت نہیں ہے, حقیقت کچھ اور. تو یہ لوگ جو کچھ ابھی تک آپ کے سامنے آیا ہے ڈاکومنٹری کے ذریعے سے, وہ دو باتیں. ایک بات تو یہ کہ کام باہر کا نہیں ہے, کام اندر کا ہے. اور دوسرا معاملہ یہ کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ کچھ حقیقت میں ہوا بھی نہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں ہمارے خیال میں. حد تک یہ بات بھی کم اہمیت کی حامل ہے کہ یہ کس کا واقعہ ہے. ہمارا خیال ہے کہ اس بات کے اوپر توجہ دینے سے ہمیں بہت زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوگا کہ یہ کام کس کا کام ہے, کیونکہ براہ راست کام کرنے والے لوگ این ممکن ہے لوکل میں کوئی کام کر رہے ہیں, ان کو کسی خاص وقت میں کسی خاص جگہ پہ لا کر یہ کام کروایا جا رہا ہو. بہت ساری ایسی پاسبلٹیز ہیں جن کو نظر میں رکھا جا سکتا ہے. ہمارے خیال میں حتیٰ یہ بھی اہم نہیں ہے کہ جو ہائی جیکرز تھے آیا وہ سعودی تھے یا غیر سعودی تھے, عرب تھے یا غیر عرب تھے, میک اپ کیے ہوئے تھے یا اصلی چہروں کے ساتھ تھے. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو لسٹ جاری کی گئی تھی ان میں سے اکثر لوگ اس واقعے کے بعد بھی زندہ تھے. یہ تو سب دنیا نے دیکھا تھا کہ جو لسٹ جاری کی گئی تھی کہ یہ افراد ملوث تھے, وہ اکثر افراد بعد میں پتا چلا کہ زندہ تھے اور وہ اس واقعے کے اندر کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انیشیل لسٹ یقیناً جاری تھی اور جو افراد وہاں پر پیش کیے گئے تھے کہ وہ ملوث تھے, وہ افراد کی صحیح افراد نہیں تھے. ہمارے خیال میں اس کی بہت زیادہ کوئی افادیت بھی نہیں کہ جو افراد شرکت کرنے والے تھے وہ افراد کون تھے. ہر مطلب دنیا نے اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اس کے اوپر دو طریقے سے گفتگو کی گئی. ایک تو یہ کہ یعنی اگر ہم یہ بھی جاننا چاہیں کہ یہ افراد کون افراد تھے اور کس نے یہ کام کیا, تو اس کی دو طریقے کار ہیں ہمارے پاس, دو جگہوں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک معاملہ یہ ہے کہ اس منصوبے میں جو پیسہ درکار تھا, کہ دنیا کا تحقیق کا ایک انداز ہے کہ ایک کام کو دیکھا جاتا ہے, ایک کاروائی کو دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جتنا پیسہ اور وسائل درکار تھے وہ پیسہ اور وسائل کہاں سے آ سکتا تھا. مثال کے طور پر جو ہماری کوئی کام ہوا جس کے اندر $10 million چاہیے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے ادارے ایسے ہیں جو $10 million فراہم کر سکتے تھے اس کام کے لیے. اور ظاہر کوئی ادارے کو قبول کیا جائے گی جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا, اور ان اداروں پر توجہ زیادہ ہو جائے گی جن کے پاس یہ پیسہ تھا. تو اس واقعے کے اندر عجیب کام یہ ہے کہ اس کے اندر بہت کم پیسہ انوالو ہوا ہے, بہت کم پیسے کے ساتھ یہ کام انجام پایا ہے اور کچھ لاکھ ڈالر سے یہ پورا پروجیکٹ وہ نپٹ گیا ہے. تو اس کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ لگانا کہ یہ کہاں سے انجام پایا یہ تقریباً نامشکل ہے. البتہ امریکی حکومت نے اس سے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے کہ اس میں پیسہ ملوث ہوا ہے اور اس پیسے کو ٹریس کرنا چاہیے. اس پیسے کو ٹریس کرنے کے بہانے انہوں نے پوری دنیا کے پیسے کی رفت و آمد کو اپنے زر کے اندر لے لیا اور حتیٰ پاکستان جیسے ملک کے اندر فائنینس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا, جو انہوں نے فائدے بہت اٹھائے. اس کی طرف ابھی ہم آپ کو چلے جائیں گے. لیکن یہ کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا اس بات کو جاننے کا کہ یہ واقعہ کس نے انجام دیا. ہاں ایک اور طریقہ کار ہے, وہ یہ کہ اس کام کے اطراف میں جو تیاری انجام پا رہی تھی وہ تیاری کتنے لوگوں کے بس میں, اس سے ہم بہت اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کام کس کا کام ہو سکتا ہے. مسفر فرمائیے کراچی کے اندر کوئی واقعہ پیش آئے اور اس واقعے کے اندر آپ کو پتا چلے کہ آئی ایس انجینئر روڈ پر ایک سگنل تھا وہ بھی خراب ہو گیا تھا اس ٹائم پر, اور بالکل اسی ٹائم پر مثال کے طور پر فلا روڈ کے اوپر ایک درخت اچانک گر گیا تھا اور اسی وقت پر فلا علاقے کے اندر اچانک بجلی کے اسٹیشن کے اندر آگ لگ گئی تھی, اور یہ سارا کا سارا ایک ہی ٹائم میں ہو رہا تھا. تو آپ فارمر فرزن استعمال کریں گے کہ آپ کو کسی ایسے گروپ کو تلاش کرنا چاہیے جو کراچی کے کئی علاقوں کے اندر ایک ہی وقت کے اندر بہت سارے واقعات کر گزرے. چھوٹا موٹا گروپ یہ کام نہیں کر پائے گا. اگر آپ کسی اعتبار سے 9/11 کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اس کو کرنے والے کوئی چھوٹے گروپ کے لوگ نہیں ہو. کم از کم امریکی حکومت کی جیسی کوئی طاقت چاہیے جو اس واقعے کو انجام دے, ورنہ اس کے لیے جو تیاریاں انجام پائی ہیں وہ غیر قابل تصور. مثال کے طور پر تیاریوں میں سے کیا چاہیے آپ کو, مثال کے طور پر بالکل جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن واشنگٹن کی اسپیس کے اوپر حفاظتی جہاز موجود نہیں تھے, کہ جو واشنگٹن کے آسمان کے اندر رہتے ہیں اور وہ واشنگٹن کے اوپر پہلا دے رہے ہوتے ہیں, وہ جہاز وہاں پر موجود نہیں تھے. بٹ اگر صرف اس ایک حقیقت سے ہم فائدہ اٹھائیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کوئی ایسا گروپ چاہیے جو ان جہازوں کو وہاں سے ہٹانے
جب کم از کم کوئی ایسا گروپ چاہیے جو اس ٹائم کو جاننے کی طاقت رکھتا ہو کہ کس ٹائم پر وہاں پر جہاز موجود نہیں ہوں گے. ظاہر اگر پہلا آپشن لیں گے تو پھر اس گروپ کی طاقت بہت زیادہ ہونی چاہیے. دوسرا آپشن بھی لیتے ہیں تو وہ گروپ کو چھوٹا سا گروپ نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس اتنی معلومات ہو. مشروط چیزیں بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر ڈاکومنٹری بھی آپ نے دیکھی کہ پینٹاگون کے اندر جو وہ حادثہ پیش آیا ہے وہ کسی طور پر ایک جہاز کا ایجاد کیا ہوا حادثہ نہیں ہو سکتا. کوئی عقل قبول نہیں کرتی کہ ایسا ہو گیا ہو. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب یہ واقعہ دکھایا جا رہا تھا, لائیو دکھایا جا رہا تھا, تو جہاں میں بیٹھا تھا وہاں کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے. آپ یقین کروائیے بہت سارے وہ کوشچن جو یہاں آپ نے ڈاکومنٹری میں دیکھے ہیں وہاں پہ بچے پوچھ رہے تھے کہ سر کیا یہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہم حیران تھے کہ ان کو کیا جواب دیا. ہم توجیحات کر رہے تھے کہ ہاں بھائی شاید ایسا ہو گیا ہو. مثال کے طور پر پینٹاگون پہ جہاز ٹکرایا اور جہاز کی کوئی چیز نہیں ملی, اور اس کا جواب یہ تھا کہ یہ سب قسم جل کے خواب ہو گیا اور راک ہو گیا اور سب قسم ہو گیا. تو ان کا سوال یہ تھا کہ یہاں کوئی کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا, اور ہم سب حیران تھے کہ واقعہ نے بچوں کا کیا جواب دیا. یا بہت سادہ سوال مجھے یاد ہے جب وہ واقعہ سنا کہ جہاز میں سے لوگوں نے موبائل فون پر اطلاع دی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو ایک بچے نے فوراً مجھ سے پوچھا کہ سر کیا اتنے ہائٹ پر جا کر جہاز میں آج تک بات کیا اپنے موبائل پہ. تو میں نے کہا کہ میرے تو خیال میں زیادہ سے زیادہ 3000 فٹ کے اوپر جاتا ہے جہاز میں موبائل کام نہیں کرتا, اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ 32000 فٹ کے اوپر جہاز موبائل کام کرے, وہ ٹیکنالوجی امریکہ میں انٹروڈیوس ہونے میں ابھی تقریباً 7 سال اور باقی ہے. تو وہ 6 سال پہلے ہو گیا. وہ بہت فرشتوں کے فعال دل ہونا چاہیے جس دن سارے کام انجام پا رہا ہو, فرشتے بھی سارے مدد کو آئے ان لوگوں کی جو جہاز کے اندر بیٹھے. بہت ساری مشکوک چیزیں ہیں, بے تحاشا مشکوک, یعنی اتنی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. یہاں پر ایک بات بہت اعتراف کرنی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ کم از کم جس کو مٹیریلس کہتے ہیں نیچر منصوبہ بنانے والوں کے حق میں نہیں, کم از کم قدرت منصوبہ بنانے والوں کا ساتھ نہیں دے رہی, کیونکہ قدرت نے بہت ساری چیزیں لوگوں کے دماغ میں آسانی سے ڈال دی جو ان کو شاید نہیں چھپا پائے. مثال کے طور پر یہ موبائل فون کا استعمال, کہ وہ جہاز میں کیا کیسے موبائل فون استعمال ہو گئے, جہاز کا ٹکرانا اور پوری بلڈنگ کا انٹیکٹ رہنا اور جہاز کا غائب ہو جانا, اور اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں یہاں پر ہر مشہور چیزیں بہت. تو اگر ہم اس بات پر دیکھیں کہ اس واقعے کے اندر مشکوک کیا کیا ہے, تو میں نے اس کیا بہت زیادہ ہے, یہ دیکھیں کہ اس واقعے کے پیچھے جو تیاریاں ہیں وہ کس سطح پر ہیں. تو وہ کسی حکومت سے کم سطح پر نہیں ہے, اور وہ کوئی اور حکومت نہیں ہو سکتی سوائے امریکی حکومت کی. جس سطح پر تیاریاں ہوئی ہیں اس سطح کے اوپر سوائے امریکی حکومت کے کوئی یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوگا, یہ ظاہر ایسا لگتا ہے. ایک بار ذہن میں رکھیے گا, جب کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو رہا ہوگا جس کے بارے میں آپ کو شک ہوگا کہ یہ کیا ہوا, آپ ایک بات نوٹ کیجیے گا, ہمیشہ اسی دن اسی وقت اسی واقعے کی کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہو. یہ آپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے گا, جب بھی ایسا کوئی مشہور واقعہ ہوگا جس میں کچھ پتہ نہیں چلے گا یہ کس نے کیا, بالکل اسی ٹائم پر اسی نیچر کی اس کی گورنمنٹ کی سطح پر کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہو. اور وہ ایکسرسائز ہونے کا مطلب کیا ہے, یعنی اس ایکسرسائز میں بالکل یہی کام ہو رہا ہوگا. آپ یقین فرمائیے امریکہ اور برطانیہ دونوں میں یہی ہوا ہے, 11 ستمبر کے دن وہاں پر بالکل یہی ایکسرسائز ہو رہی تھی کہ کوئی دو جہاز امریکہ کی کسی بڑی بلڈنگ سے جا کر ٹکرانے والے ہوں تو ایویشن کیا کرے. اسی دن یہ ایکسرسائز ہو رہی تھی, اور اس کے اتفاق سے جس دن یہ ایکسرسائز ہو رہی تھی اسی دن یہ واقعہ پیش آ گیا. اور جب لندن میں وہ دھماکہ ہوا انڈر گراؤنڈ ریل کے اندر, اسی دن اسی وقت وہ ایکسرسائز ہو رہی تھی کہ اگر ٹرین کے اندر کوئی اس قسم کے دھماکے ہوئے تو کیا ہوگا. اب سوال یہ کہ کئی ایکسرسائزز اتفاقاً ہو رہی ہوتی ہیں اسی دن, نہیں اتفاقاً نہیں ہو رہی ہوتی, یہ درحقیقت کور اپ ہوتی ہیں اس کارروائی کو جو حکومتی سطح پر انجام پا رہی ہوتی ہے. اس میں لوگ ملوث ہوتے ہیں, لوگ اس میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں, کس نام پر, کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی, ایکچولی وہ لائف ایونٹ ہوتا ہے جس کے اندر وہ شرکت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بیچارے اپنے طور پر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کے اندر شرکت کر رہے ہیں. تو کچھ قید نہیں تھی کہ جنہوں نے جہاز ٹکرایا ہے یہ ایکسرسائز کے اندر شرکت کر رہے ہیں, اور آخر وقت تک وہ مضبوط یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے ٹکرانا نہیں ہے, برابر سے نکل جانا ہے, پر وہ ٹکرانا ہوگا. ان کو نہیں معلوم ہوگی کیا ہو رہا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک گورنمنٹ کی سطح پر ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے اور بالکل ویسی ہو رہی ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، اور بڑے خوشیوں کی ایکسرسائز بالکل صحیح طریقے سے انجام پا رہی ہے، اور ہمارے ملک کے استحکام کے لیے بہت بڑا قدم ہے جو انجام ہوا ہے. لیکن کچھ چیزیں یقیناً ایکسرسائز کا حصہ نہیں ہے، مثلاً ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر جو کاروائیاں ہوتی رہی ہیں عمارت کے اندر اس واقعے سے کچھ وقت پہلے، نہ وہ کسی ایکسرسائز کا حصہ نہیں ہوتی رہی جس کے اندر گھمانے کبھی اس بات کا ہے کہ اس کے اندر بمس کے پہلے سے تھے. جیسے کہ آپ نے اس ڈاکومنٹری کے اندر دیکھا ہوگا کہ ہتھا ٹکراتے بلڈنگ گرنے سے پہلے بلڈنگ کے اندر دھماکے ہونا، مختلف قسم کے دھماکے ہونا شروع ہو گئے. میں نے عرض کیا ہمارا کام اس پر زیادہ نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کو ڈاکومنٹری بہت مل جائیں گی. تو یہ دیکھیے آپ نے اگر آپ نیٹ کے اوپر جا کے سرچ کریں تو 20 ڈاکومنٹریز آپ کو اس بات کے اوپر مل جائیں گی، وہ بہت اچھی یعنی ٹیکنک کے اعتبار سے، مٹیریل کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے بڑا اچھا کام ہوا ہوگا جس کے اندر یہ تمام ٹروتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے. ہمارا کام اس پہ نہیں ہے، ہمارا کام تو یہ دیکھنا ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں اثر کیا ہوگا، اس واقعے کے نتیجے میں خرابی کیا ہوئے گی اور اس سے ہمیں کیا نقصان ہوا، کچھ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد سب. اس کے اثرات کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو اس کی بھی کئی سطح جس کے اوپر جا کر آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جو 11 ستمبر کا واقعہ ہوا وہ کیوں ہوا اور اس کی کیا نتائج نکلے. مثال کے طور پر چھوٹی سطح لے لیجیے جس میں لوگ لبریز ہو جاتے ہیں اور آپ اس بڑی سطح تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جس میں ہمیں جانا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ مثلاً بلڈنگ کا انشورنس ہوا ہوا تھا اور یہ بلڈنگ جو گری یہ ایکچولی وائٹ ایلیفنٹ ٹائپ کی چیز تھی جس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور اس کا انشورنس تھا اس کے گرنے سے جس نے انشورنس کروایا تھا اور اس کو انشورنس کروایا جو اسی وقت گزرا تھا اسے بہت پیسہ ملا. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ اگر اس نے اس واقعے سے 15-20 ارب ڈالر کما لیا ہو مثال کے طور پر تو ہمارے خیال میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس واقعے اثرات کے مقام. دوسری سطح یہ ہے کہ اس واقعے سے امریکن اسٹاک کے اوپر کیا اثر پڑا، امریکن اسٹاک میں سے کتنے لوگوں نے اپنا پیسہ اس واقعے سے کچھ ہی وقت پہلے نکال دیا تھا اور انہوں نے اپنے پیسے کو بچانے کی کوشش کی، کتنے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ اسٹاک کرش کر سکتا ہے، کتنے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ اگلے دن اسٹاک کے اوپر کیا مصیبت آئے گی، انہوں نے اپنا پیسہ نکال دیا اور اس کے ذریعے سے اپنے پیسے کو بچانے کی کوشش کی، تو شاید انہوں نے اس واقعے کے ذریعے سے 60-70 ارب ڈالر کما لیے ہوں. ہمارے خیال میں اس کی بھی کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں. تیسرا ایک ایشو یہ ہے کہ یہ واقعہ تیل کے لیے انجام پایا ہے اور امریکہ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو دوسرے ملکوں کے اوپر حملہ کرنا ہے اور وہ حملہ جو ہے وہ تیل حاصل کرنے کے لیے کرنا تھا اور اس کی تیاری کا ایک حصہ یہ تھا کہ امریکن قوم دوسرے ملکوں پر حملہ کرنے میں گورنمنٹ کا ساتھ دے، اور اس کا بہترین طریقہ کار یہ تھا کہ ان کے اندر کچھ ایسے حادثات پیش آئے جس کے بعد یہ عوام ساتھ دے دے گورنمنٹ کا کہ ہاں ٹھیک ہے اب آپ حملہ کر لیجیے، آپ جس پہ حملہ کرنا ہے کر لیجیے. ہمارے خیال میں اگر یہ ایشو تیل کا ایشو ہو تو ہمارے خیال میں اسٹرانگ کیس ہے، لیکن ابھی بھی اتنا اسٹرانگ کیس نہیں. یعنی ہمارا یہ خیال ہے کہ تیل کا ایشو بہت اہم ایشو ہے، لیکن اتنا ایشو وہ ایشو نہیں ہے جس کی خاطر یہ سارا کام ہونا بہت ضروری ہو، اس کے بغیر بھی تیل حاصل ہو سکتا ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ جارج بش کی سیاست کا نتیجہ ہے کہ جارج بش کی مقبولیت کم ہو رہی تھی، جارج بش احساس کر رہے تھے کہ وہ آگے بہت کامیاب صدر نہیں بن پائیں گے، اس کی خاطر انہوں نے یہ واقعہ ایجاد کیا. ہمارے خیال میں یہ تمام باتیں چھوٹی سطح کی تحریک، یہ کوئی اصلی تحریک نہیں بنی. ہمیں اصلی تحریک کے لیے اس بات کی ذمہ داری چند لوگوں پر نہیں ڈالنی چاہیے، ہمیں اصلی تحریک کے لیے اس بات کی ذمہ دار پورے سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھنا چاہیے، یعنی اس پورے نظام کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نظام کے اندر تو کہیں کوئی خرابی نہیں ہے. ظاہر ہے سرمایہ دارانہ نظام کی کوشش ہوگی وہ ہمیشہ یہ دکھائیں کہ خرابی ایک سیگمنٹ کے اندر ہے، سسٹم صحیح سسٹم ہے، ہمارے گھر میں ایسا نہیں، یہ نظام کی خرابی ہے. اب اس نظام کی خرابی کو ہم کس طریقے سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، کیوں ہم ایسا سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے چند دلائل آپ کی خدمت خاص کروں گا. درود بھیجیے گا محمد. بنیادی سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا پڑے گا وہ یہ کہ آیا دنیا کے اندر جو موجودہ حاکم نظام ہے عادلانہ ہے یا ظالمانہ ہے. میرا اپنے خیال ہے انشورنس اسٹاک، آئل، جارج بش، یہ تمام بہت چھوٹی تحریرات یہاں سے کام شروع نہیں ہونا چاہیے، اصل وہاں سے شروع ہونا چاہیے. آیا نظام عادلانہ ہے یا نظام ظالمانہ؟ میرا خیال حتی امریکنز کہیں گے نظام عادلانہ ہے. اب جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے، حتی امریکنز کی اوپینین یا بے خبری پر ہے یا کافی حد تک آگاہی کے اوپر جو کم لوگوں کے اندر ہے، تو وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نظام عادلانہ نہیں ہے، نظام کے اندر ظلم ہو رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی، لوگوں کو اس بات کو سمجھا رہے ہیں. اگر نظام ظالمانہ ہے، اس ظالمانہ نظام کی بقا کس چیز کے اندر؟ نظام کب سے ہے؟ سرمایہ داری کا نظام امریکہ میں ہے کب سے؟ اب تک کیسے باقی رہا ہے اور آگے باقی رہنے کے لیے اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اس نظام کے اندر جو ظلم ہے وہ ظلم صرف باہر کے عوام پر نہیں ہے، ان کے اپنے عوام پر بھی، ان کے اپنے عوام پر ایک ظلم. اور وہ ظلم یہ ہے کہ امریکی عوام کو جتنا بے خبر رکھا جا سکتا ہے بے خبر رکھا جائے، اور جتنا ڈرا کے رکھا جا سکتا ہے ڈرا کے رکھا جائے. ہمارے یہاں طریقہ کار یہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ حاکم پبلک کو اپنی طاقت سے ڈراتا ہے. امریکہ میں طریقہ کار یہ نہیں، امریکہ میں حاکم باہر کی طاقت سے ڈراتا ہے. دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، عوام کو ان کے حقوق سے محروم کرتے ہیں. دونوں کا کام ایک ہے، پاکستان کا حاکم بھی یہ کرتا ہے، عوام کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہے. امریکہ کا حاکم بھی یہ کرتا ہے کہ عوام کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہے، لیکن پاکستان کا حاکم اپنی طاقت سے ڈراتا ہے، امریکہ کا حاکم باہر کی طاقت سے ڈراتا ہے. امریکہ کا حاکم ہمیشہ اپنی عوام کو کسی چیز کے اندر الجھائے رکھے گا، کسی خطرے کے اندر الجھائے رکھے گا، تاکہ اس خطرے کے نام پر اپنے عوام کے اوپر جو ظلم کرے اس کا کوئی حساب دینے والا باقی نہ رہے. ہمیشہ اس کام کی کوشش کریں گے. ہم کو لگتا ہے جیسے دو بنیادی حربے استعمال کرتے ہیں، ایک خوف اور دوسرا عیاشی. امریکی عوام کو یہ خبر رکھنے کے لیے ایک خوف کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ باہر جو دشمن ہے وہ تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے، اور دوسرا عیاشی کا حربہ کہ ان کو مجبور رکھا جائے. اور وہ مجبور کچھ اس طرح مجبور رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی ہفتہ کسی واقعے سے خالی نہ رہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی واقعہ نہ ہو، کوئی تفریح نہ ہو، کوئی فیسٹیول نہ ہو، کوئی ڈے نہ ہو، کہ یہ لوگ بیکار بیٹھے رہتے ہیں، کہ اگر بیکار بیٹھے رہے تو پھر سوچنے میں مجبور ہو. یہ ایسا نہیں چاہیں گے، یہ چاہیں گے یہ لوگ مجبور رہے، یا عیاشی کے اندر یا خوف کے اندر. اب جو کچھ گزشتہ 100 سال کے اندر کم از کم ہوا ہے وہ سب کا سب ایسا ہی ہے. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سرمایہ دارانہ نظام کی بہترین فائدہ اس نظام کے بنانے والوں کو اس وقت ملتا ہے جب کوئی جنگ ہو رہی ہے. اس کی تشریح مجھے تھوڑی سی آپ کے خدمت میں عرض کرنا پڑے گی کہ سرمایہ دارانہ نظام جنگ سے فائدہ کیسے اٹھاتا ہے. دور دے گا محمد والے محمد. بہت پیسہ ہے اور وہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ ظاہر بہت اقلیت ہے، اور ایک گروپ میں اکثریت ہے اور ان کے پاس بہت کم پیسہ ہے. لیکن جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ جس کے پاس کم ہے اس کی جیب میں کم بھی جو ہے وہ بھی نہ رہے، وہ بھی اس کی جیب میں باقی نہ رہے. اب مشکل یہ ہے کہ یہ جو کم جس کے پاس پیسہ ہے یہ اپنی جیب سے پیسہ نکالے گا کب؟ یہ اس وقت نکالے گا جب اس کو یہ امید رہے کہ اس پیسے کے اوپر ریٹرن بہت اچھا ملے گا. تو یہ میرے پاس فرض کیجیے 1000 روپے ہیں، یہ میری کل جمع پونجی ہے. کوئی مجھ سے کہے یہ 1000 روپے لگاؤ تو میں اسے نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میرے پاس یہ جمع پونجی بہت تھوڑی سی ہے. میں کب لگاؤں گا؟ اس وقت لگاؤں گا جب مجھے بھرپور امید مل جائے کہ اس 1000 کے لگانے پر 2000 ملیں گے. صحیح. اچھا اگر میں نہیں لگاؤں گا تو جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں وہ یہ 1000 نہیں لے سکے گا. اس کی ضرورت یہ ہے کہ میں لگاؤں. جب ایک دفعہ میں نے لگا دیا بس اس کو پھر ایک کام کرنا ہے، اس کو کہیں گرا دینا، کیونکہ یہ جیسے ہی گرے گا میں ڈر کے مارے بیچوں گا، اور جب میں ڈر کے مارے بیچوں گا گرتی ہوئی حالت میں تو سستے داموں بیچوں گا. یہ وہ واحد طریقہ ہے سرمایہ داری کے پاس. واحد نہ کہوں، اہم ترین طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے کمزور طبقے کی جیب سے پیسہ نکلوایا جاتا ہے. اب اس کی اگر آپ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو ایک بات کو دیکھ لیجیے گا، ہمیشہ ایک دفعہ بوم آئے گا ایک دفعہ ریسیشن آئے گا. ہمیشہ سرمایہ داری کا سائیکل ہمیشہ ترقی دکھائے گا اور زوال لائے گا، ترقی دکھائے گا زبان لائے گا. سوال یہ کہ یہ دو کام کیوں کرتا ہے؟ آیا ایسا کر سکتا ہے ترقی ترقی ہوتی رہے یا ٹھیک ہے زوال ہو گیا نا تو مطلب زوال ہی ہوتا ہے ہم اگر ختم کر دیں؟ لیکن دونوں کام میں سے کوئی ایک بھی مستقل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیشہ ترقی ہوتی رہی تو جو میرے پاس پیسہ ہے وہ جائے گا کہاں؟ وہ تو میں کماتا رہوں گا پھر. اور اگر ہمیشہ زوال رہا تو میں پیسہ لگاؤں گا ہی نہیں. ہمیشہ ایک زوال آنا چاہیے ایک ترقی آنا چاہیے. ترقی ہوتا دیکھ کر میں جیب سے پیسہ نکالوں گا اس میں لگاؤں گا. جب لگاؤں گا پھر ایک زوال آئے گا. جب زوال آئے گا میں سستے بیچوں گا. جب سستے بیچوں گا میری جیب سے نکل گیا. اچھا پیسہ ختم نہیں ہوتا ہے, پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں لکھا ہوا آتا ہے نا کہ آج اسٹاک ایکسچینج کے اندر مثال کے طور پر مندی کا رجحان ہوا اور مطلب 30 ارب روپے مارکیٹ سے غائب ہو گئے. مارکیٹ سے غائب کچھ بھی ہوتا ہے, یہ مارکیٹ میں کسی کی جیب سے نکل کر کسی اور کی جیب میں جا رہا ہوتا ہے. میں نے ایک شیئر 100 روپے کا لیا وہ چڑھنا شروع ہو گیا, میں نے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی وہ 150 پہ پہنچ گیا, میں بڑا خوش. اگلے دن اچانک گرا اور 50 پہ پہنچ گیا, اب میں نے بیچ دیا. اب تو میں نے بیچا ہے 50 روپے پر. کیا یہ فرشتوں نے خریدا ہے؟ فرشتوں نے نہیں خریدا ہے, کسی انسان نے خریدا ہے. اب جس انسان نے خریدا ہے یہ کیا بیچے گا؟ جب یہ 100 کے اوپر جائے گا تو پیسہ ختم ہو گیا. نہیں, پیسہ ختم نہیں ہوا ہے, میری پاکٹ سے نکل کر کسی اور کی پاکٹ میں گیا ہے. یہ سرمایہ داری کا ہمیشہ کا سلسلہ ہے. اور یہ ہمیشہ کا سلسلہ اس لیے رہتا ہے تاکہ جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ اپنی جیب سے نکالے. سرمایہ داری کی ہمیشہ کی ضرورت ایک جنگ, اور اس جنگ سے ہمیشہ فائدہ ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں, جس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ سرمایہ دارانہ نظام جنگ سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے. اب وہ یہ رائے کہ تمام دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں کچھ سرمایہ دار ہیں جو حاکم ہیں. یہ جو سرمایہ دار ہیں جب جنگ ہوتی ہے گورنمنٹ انہیں سرمایہ داروں سے قرضے تک لیتی ہے, انہیں سرمایہ داروں سے, اور انہیں سرمایہ داروں کی حکومتیں مقروض ہو جاتی ہیں. جب بھی جنگیں ہوتی ہیں ان کا کچھ نہیں بگڑتا, حکومتیں ہوتی ہیں جو قرض دار ہو جاتی ہیں, لوگ ہوتے ہیں جو قرض دار ہوتے ہیں, یہ اپنی جگہ کے اوپر انٹیکٹ باقی رہتے ہیں, ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ اگر یورپ اور افریقہ کی تاریخ دیکھیں تو دو بڑی جنگیں ہو گئی, فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار, دونوں کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ گروپ کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئی, مطلقاً کوئی تبدیلی نہیں آئی. مثال کے طور پر صاحب ہمارے پاس ایک خاندان ہے راکی فیلر, امریکہ کا ہے, اور یہ خاندان اس وقت 6th جنریشن ہے کہ سرمایہ دار خاندان ہے, 6th نسل سرمایہ داری کی. صحیح ہے, اس 6 نسلوں میں کتنی جنگیں ہوئی ہوں گی, کتنے ریسیشن ہوئے ہوں گے, کتنے کرائسس آئے ہوں گے, کیا اس پر کوئی اثر پڑا ہے؟ اس پر کوئی اثر نہیں پڑا, اس نے ہر ریسیشن پر کمایا ہے, ہمیشہ کمایا ہے. اور مثال کے طور پر امریکہ میں جے پی مورگن نام کر کے ایک خاندان ہے, آپ کے پاس ایک پورا ادارہ ہے ان کے پاس, اور بہت سارے ادارے ہیں یعنی پورے انسٹیٹیوشن ہیں اس کے پاس, وہ چل رہا ہے. مثلاً آپ کے پاس راک شیلڈ ہے یورپ کے اندر, اسی طریقے سے مختلف قسم کے گروپس ہیں. یہ سارے گروپ جنگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ان کی نیچر کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی نیچر ہے, جنگ آئے گی زوال آئے گا, زوال آنے کے اوپر غریب کا پیسہ ختم ہوگا, وہ سستے داموں بیچے گا, سستے داموں بیچے گا یہ جس کے پاس پیسہ ہے یہ خریدے گا, پھر ایک وقت آئے گا مہنگا کرے گا, اور مہنگا کرنے کے بعد جب بھوک آئے گا, جب ترقی آنا شروع ہوگی تو وہ غریب پھر ہمت کرے گا کہ شاید اس دفعہ میں کچھ کماؤں گا, وہ پھر پیسہ لگائے گا, یہ پھر گھوم جائے گا, یہاں تک کہ جب ٹھیک ٹھاک پیسہ لگے گا تو یہ پھر دڑام سے گرے گا, اور ہر دڑام سے گرنے سے پہلے وہ سرمایہ دار گروپ باہر جا چکا ہوگا. جو باقی بھی اس میں بچ جائیں گے وہ پبلک ہوں گے, یہ پبلک اپنا پیسہ لے کر ڈھپ کر کے بیٹھ جائیں گے, اور جب یہ پبلک پیسہ لے کر بیٹھ جائے گی اس کے پاس بیٹھنے کی سکت نہیں ہوگی تو یہ بیچیں گے, جب یہ بیچیں گے تو وہ سرمایہ دار گروپ پھر میدان کے اندر آئے گا اور خریدے. یہ پرماننٹ سرکل ہے, یہ آج کل کی بات نہیں ہے, یہ دائمی ہے. چاہے پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج ہو, چاہے امریکہ کا ہو, چاہے انگلینڈ کا ہو, کہیں کا بھی ہو, کہانی یہی کہا ہے. بس جنگ بہت ضروری ہے, جنگ بہت فائدے دیتی ہے. سرمایہ داروں کے گروپ جنگ کے ذریعے سے اپنی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, ان کو دشمن دکھاتے ہیں, اپنی اس ضرورت کو گزشتہ 100 سال میں مختلف طریقوں سے پورا کرتے آئے ہیں. مثال کے طور پر 1917 میں رشیا میں ریولیوشن آ گیا, کمیونسٹ ریولیوشن, اور کمیونسٹ ریولیوشن کی اساس سرمایہ داری کے مقابلے پر تھی. بنیاد اس کی اس بات کے اوپر تھی کہ سرمایہ داری کا مقابلہ ہونا چاہیے پوری دنیا کے اندر, اگلی بات یہ کہ کمیونسٹ ریولیوشن کو باقی رکھنے کے لیے قرضہ دینے والا سرمایہ داروں کا گروپ تھا، یعنی یورپ کے سرمایہ داروں نے کمیونسٹ حکومت کو پیسہ دیا تاکہ کمیونسٹ حکومت گرے نہیں. اب اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کمیونسٹ ریولیوشن کی نیچر سرمایہ دارانہ گروپ کے خلاف جنگ کرنا تھی تو اس کمیونزم کو بچانے کے لیے سرمایہ دارانہ گروپ کیوں قرضہ دے گا؟ تو ایک آدمی ممکن ہے یہ کہ بھائی سرمایہ دار گروپ جو ہے وہ صرف پیسہ کمانا چاہتا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی لینے والا کون ہے. اگر واپس دے رہا ہے تو وہ دے گا، تو کیا وہ اتنا بے وقوف ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی پالے گا؟ مثلاً کیا وہ انقلاب اسلامی ایران کو مسلسل سرمایہ داری کے ذریعے سے پیسہ فراہم کرے گا کہ اسلام ترقی کرے؟ سعودیہ کو تو بات کرتی ہے، ایران کے اوپر پھر پابندیاں کیوں لگاتا ہے؟ اس کو قرضے کیوں نہیں دیتا؟ اس کے اندر انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ شہری مخالفت کرتا ہے. اگر فرانس کی کمپنیز بھی انویسٹمنٹ کرنے جاتی ہیں، رشیا کی کمپنیز انویسٹمنٹ کرنے جاتی ہیں، تو امریکہ ان کے سامنے رکاوٹ بنتا ہے. اس کا مطلب معاملہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، معاملہ ان ڈیپتھ ہے. اور وہ ڈیپتھ یہ ہے کہ جب تک نظام ان کی حمایت میں ہے تو چاہے وہ مجھ سے کچھ بھی بولتا رہے ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ سرمایہ دارانہ نظام کی نیچر ہے. پر جنگ یہاں ضروری ہے، وہ کمیونسٹ ریولیوشن آیا، اس کی بنیاد پر پوری دنیا کو بے وقوف بنایا. اور بات دیکھو وہ کمیونسٹ آ رہے ہیں، یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، تسلیحات اسلحے کے اوپر پیسہ لگانا پڑے گا. اسٹار وار پہ بات پہنچ گئی جس کا بجٹ کئی ہنڈریڈ ملین ڈالر بن رہا تھا، کم از کم 250 ارب ڈالر اس کا بجٹ بن رہا تھا، اور وہ اسٹار وار کا پلان بن گیا، پلان بن گیا اور اس کے اوپر کام ہوا. اور امریکی اب آپ دیکھتے ہیں، اچھا یہ پیسہ آتا کہاں سے جو امریکی گورنمنٹ خرچ کرتی ہے؟ پبلک کا پیسہ، امریکن پبلک کا پیسہ، وہ جو ٹیکس کے ذریعے ان سے وصول کیا جاتا ہے. ہم اور آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ہم اور آپ بہت سکون سے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ دے رہے ہو. لیکن امریکہ میں جب ٹیکس جا رہا ہوتا ہے تو ہر دینے والے کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اس کی تنخواہ میں سے کٹ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی تنخواہ میں سے اتنا پیسہ ٹیکس میں کٹ گیا ہے. ہمارے یہاں تو بیچارہ صرف 70% جب اپنی منتھلی سلپ دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ میری تنخواہ سے اتنا پیسہ نکل گیا. اور اگر سیلری کلاس نہ ہو تو باقی اپنے دھڑلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹیکس کا کوئی زیادہ مسئلہ پیش نہیں آتا. چاہے حاضر برادری بھی ایسی، وہاں ایسا نہیں ہوتا، وہاں ایک ایک آدمی کو دینا پڑتا ہے، ان بیچاروں کا پیسہ لگتا ہے اسلحے کے اندر. تو ظاہر ہے امریکی عوام تو آپ نے کبھی پوچھے کہ بھائی ہم سے پیسہ لیتے ہو اور جہاز خریدتے ہو، ہم سے پیسہ لیتے ہو راکٹ بناتے ہو ڈیزائن بناتے ہو، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ اچھا آپ ایک اور بات بھی سوچیے، وہ راکٹ اور ڈیزائن اور جہاز بنانے والے کارخانے کے لوگوں کے ہیں، وہ بھی اسی سرمایہ دارانہ گروپ کے ہیں. تو پبلک کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے اور سرمایہ دار گروپ کے پاس چلا جاتا ہے، پبلک ٹیکس دیتی ہے اور گورنمنٹ یہ سارے کام کرتی ہے. اب گورنمنٹ کہاں پہ، پبلک کہاں پہ پوچھے میں ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں اتنا ہیوی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے اور وہ ٹیکس ہمارے اوپر خرچ نہیں ہوتا، وہ جہازوں کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. اس کام کی خاطر ایک دشمن ضروری ہے، ایک دشمن چاہیے. اس دشمن کے ذریعے امریکی حکومت اپنی عوام کو یہ کہتے رہے کہ دیکھو ٹیکس دیتے رہو اور جتنے ہم قوانین بنا رہے ہیں سب کو فالو کرو، کیوں؟ اگر یہ نہیں کیا تو وہ دشمن آ رہا ہے. یہ چھوٹی سی ایک بات ہے لیکن یہ امریکن پالیٹکس کی سب سے بڑی ریئلٹی ہے کہ انہیں ہمیشہ ایک دشمن چاہیے، اگر نہیں ملے گا تو وہ بنا دیں گے. اور معمولاً ملتا نہیں ہے، وہ بناتے ہیں، معمولاً ملتا نہیں ہے یہ بناتے ہیں. اور بنانا ضروری ہے، کام ظاہر نظام ظلم کی نیچر یہی ہے، اگر نظام ظلم نہ کرے تو وہ باقی نہیں رہے گا. اور ظلم کرنے کے لیے اسے کور چاہیے، اور کور دوسرے کو دشمن بنا کے ملتا ہے. تو یہ امریکی نظام کی خاصیت ہے، یہ کور بناتا ہے. اب اس کے ساتھ مصیبت کیا ہے؟ اس کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ کچھ مدت کے بعد دشمن تبدیل بھی کرنا پڑتا ہے، ورنہ پبلک سمجھ جاتی ہے کہ بھائی مجھے پرانا دشمن تھا وہ بھوکا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مثلا یہ کہتے رہے کہ بھائی رشیا بہت بڑا دشمن ہے، رشیا بہت بڑا دشمن ہے. اور امریکن عوام نے، ان کے اسکالرز نے، ان کے اکیڈمکس نے ایک دفعہ جا کر احساس کیا کہ بھائی رشیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ دشمن دن بات کا ہے. اب آپ سوچیے وہ جائنٹ دشمن جو 50 سال سے امریکہ کے خلاف لڑ رہا تھا اور ان کے پاس پتا نہیں کیا کچھ تھا، وہ بےچارا بھوکا بھکاری بنا ہوا امریکہ سے بھی کم کر رہا ہے اس کا. تو یہ جو 50 سال سے امریکہ کے سامنے لڑ رہا تھا، یہ اچانک بھوکا بھکاری بن کیسے گیا؟ دو ہی صورتیں، یا تو یہ اس پر لڑ ہی نہیں رہا تھا آپ اس کو لڑا رہے تھے، یا اس کو آپ نے اچانک اتنا دیر کر لیا کہ بھوکا بھکاری بن گیا. اب دونوں سے کون سی حقیقت ہے، یہ امریکی حکومت کو اپنی پبلک کو جواب دینی پڑے گی. اچھا اب چلیے وہ تو ختم ہو گیا، آگے کیا ہوگا؟ آگے کے لیے ایک علیحدہ دشمن چاہیے، ایک علیحدہ مشکل چاہیے. ہمیشہ امریکی حکومت اپنی عوام کو دھوکہ دیتی ہے، باہر کو تو دھوکہ دیتی ہے، اپنی عوام کو کہنے دھوکہ دیتی ہے. آپ کبھی جائیے ان کے مانیٹری سسٹم کو اسٹڈی کیجیے، یہ پیسے کی جو امریکہ کے اندر گردش ہے یہ کیسے ہو رہی ہے، امریکی عوام کیسے بے وقوف بن رہی ہے. بات میرا کام مانیٹری کے اوپر نہیں، بل بلا سیاست کے اوپر ہے. تو سیاست نے مجبور ہے کہ دھوکہ دے. اب جب رشیا کا ڈاؤنفال ہو گیا 1990 کے اندر، معاملہ ختم ہو گیا، تو یوں لگ رہا تھا جیسے امریکی طاقت پوری دنیا کے اندر جگہ ہوتا نا، ایک ہی طاقت، ون پاور، سول پاور، ساری دنیا کے اوپر ایک نظام رائج ہے. اگر یہ نظام رائج ہوتا اور کوئی دشمن نہیں ہوتا تو امریکی عوام اپنے حق کا مطالبہ کرتے. وہ یہ کہتے کہ بھائی ہم سے اتنا ٹیکس کیوں لیا جا رہا ہے، ہم پر اتنی پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں، ہمارے حقوق میں اتنی کمی کیوں کی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی بھی ایک دشمن بنے، اور وہ دشمن ٹیمپرری فیز میں پہلے صدام حسین اور پھر طالبان آئے. پہلے صدام حسین آیا 1990 کے اندر، اس نے کویت پہ حملہ کیا، امریکہ نے اس کو چھڑانے کے لیے عراق پہ حملہ کیا، اور وہ جناب کئی سال تک وہ ڈرامہ چلتا تھا. اس کے بعد طالبان بن گئے 1996 کے قریب، اور 94 کے قریب، اور انہوں نے افغانستان کی حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا اور ایک نئی مینٹیلٹی لوگوں کے اندر کریٹ کر. اور وہ اسلامی موڈیا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، کہ اسلام کے نام پر لوگوں کو خوف زدہ کرنا. اس پس منظر میں کہ 6-7 سال ہو گئے تھے طالبان کو بنے ہوئے، 2001 میں 11 ستمبر کا واقعہ پیش کر دیا گیا. اور اس واقعے کے پیچھے جو سب سے بڑی چیز ثابت کرنے کی امریکی نظام کو، وہ یہ کہ جس دشمن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے، یہ اتنا طاقتور دشمن ہے کہ امریکی عوام کی رگ رگ پہ جا کے حملہ کر سکتا ہے. اتنا طاقتور دشمن. اچھا اتنی طاقت دکھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اتنی طاقت دکھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ امریکی عوام سے ایک ایک تھپ ضبط کر لیا گیا. آپ کبھی حساب لگائیے، انگلینڈ جیسے ملک کے اندر ایک آدمی کی ایوریج ایک دن کے اندر 25 تصویریں کھینچتی ہیں. کتنے کیمراز لگے ہوں کہ ایک آدمی کی ایوریج 25 پکچرز کھینچ رہی ہوں؟ ہر سٹیزن کے ساتھ کتنے کیمراز لگے ہونے چاہیے؟ اس کا مطلب یہ اس سوسائٹی میں اور کنٹرولڈ سوسائٹی میں کوئی فرق نہیں. اور اس کے بعد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آزادی رائے کی دکھا رہے ہیں، ہم آزاد، ایک ایک آزادی سب ہو گئی امریکی عوام کی، ایک ایک چیز سب. مثال کے طور پر ہم اپنے یہاں حکومت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے تو پہلے یہ تو بتائیے کیس کیا اس کے اوپر، امریکہ میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایسا کوئی قانون کہ اگر جیل میں ڈال دیں تو پہلے کیس ثابت کرنا ہوگا؟ ہرگز نہیں، سب ختم ہو چکا. جس کو چاہیں گے جیل میں ڈالیں گے، صرف ایک عنوان چاہیے، دہشت گرد. جس کو چاہیں گے جیل میں ڈالیں گے. 11 ستمبر کے بعد ایسے سینکڑوں لوگوں کو جیل میں ڈالا جن کو 3-3 سال کے بعد کیس کے لیے سامنے لایا گیا. کوئی مشکل نہیں ان کے لیے. یہ سارے کام کہاں سے حاصل ہوئے؟ اسی 11 ستمبر کے واقعے کی وجہ سے. لوگوں کو ڈرا کر 3-3.5 ہزار افراد کو بےزلا وہاں پر قربان کر کے ان کی جانوں کو نکال کر ان سے سارے فائدے اٹھائے. اب یہاں پر ایک غلط فہمی کا اظہار کرتا ہوں، کیا 11 ستمبر کے واقعے پر امریکی عوام کا خون بہنے پر ہم خوش ہیں؟ ممکن ہے ہمارے سے بعض لوگوں نے خوشیوں کا اظہار کیا ہو اور اس موقع میں ہوا بھی ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے، میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، امریکی عوام کی غلطیاں بہت ہیں، لیکن اب بھی یہ ظلم ہے کہ ان کو اس طریقے سے درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ مسلمان نہیں کر رہے ہیں، یہ خود امریکی نظام کر رہا ہے ان کے ساتھ. مسلمان کبھی یہ کام نہیں سوچے گا کہ وہ اس طریقے سے کسی عوام کو خون اور آگ کے اندر مبتلا کرے. یہ خود امریکی نظام جو کر رہا ہے. میرے خیال میں دنیا کی چند مظلوم قوموں میں سے ایک بے خبر مظلوم قوم جو خود اس میں قربان ہونے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے وہ امریکی قوم، جس کو اس کی حکومت قربان کر رہی ہے. تو ہمارے خیال میں امریکی سرمایہ دار کا نظام کا ایک سرکل ہے، اس سرکل کے تحت ان کو بحران ایجاد کرنا ہے، اس سرکل کے تحت انہوں نے عوام کے حقوق کو ان کو محروم کرنا ہے، اور اسی سرکل کے تحت انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ہے. اس کی توجیہ کے لیے 11 ستمبر کا واقعہ استعمال ہوا. یہ تو امریکی نظام کے اندر تھا. اب تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں کہ امریکی نظام کے باہر انہوں نے اس نظام سے، اس واقعے سے کیا فائدہ اٹھایا. درود بھیجے گا محمد والا. اگر صرف ایک جملے میں یہ کہیں کہ 2 جنگیں ہو چکی ہیں اور 10 ہو سکتی ہیں، یہ 11 ستمبر کا واقعہ ہے. 2 جنگیں ہو چکی ہیں، ایک افغانستان کے اوپر، ایک عراق کے اوپر. ان 2 جنگوں کے اندر کم از کم بھی 5 لاکھ آدمی مر چکے ہیں. اب کوئی سے ایک سوال پوچھے، 3000 کے بدلے میں 5 لاکھ، کوئی کاؤنٹ ہے، کوئی شمار ہے؟ میں تو کہتا ہوں چلو بھول جاؤ، چلو امریکہ، امریکہ حکومت کا طریقہ کار کیا اور عوام کو بیوقوف کیسے بنایا؟ امریکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے امریکہ کے باہر کچھ ہے ہی نہیں، امریکیوں کی ایک خاص نیچر ہے، وہ نیچر یہ ہے جو کچھ ہے امریکہ میں باہر کچھ ہے ہی نہیں، امریکہ کے علاوہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. مثلاً آپ ایک ایوریج امریکن کے سامنے کہیں نا پاکستان، تو وہ غیر ممکن ہے آپ سے پوچھے وہاں سڑکیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں وہاں پر. مثلا آپ وہاں پہ کہیں اسٹاک ایکسچینج، وہ حیران ہوگا آپ سے پوچھے گا کتنے کارخانے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج چلتا ہے وہاں پہ، خبریں کی ایک ڈھیر ہے وہاں، وہ آپ مطمئن رہیے کہ آپ کس فارم سے ڈیل کر رہے ہیں. تو ایک ان کی مینٹیلٹی ہے، کہتے ہیں نان امیرکن ہیومن نہیں ہے، انہیں کام کو کریں چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو مثلاً امریکن کمانڈر ایک دفعہ بریفنگ دے رہا تھا کہ ہمارے کتنے آدمی مارے گئے، آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس نے پوچھا کتنے آدمی مارے گئے، تو اس نے مثال کے طور پر فگر بتائی، میں مجھے فگر یاد نہیں آ رہی، مثلاً 958 مثلاً لاسٹ ڈیجٹ تک اس نے بتایا. تو اس نے رپورٹر نے پوچھا کہ عراقی کتنے مارے گئے، تو اس نے کہا وی ڈونٹ کاؤنٹ دین، ہم انہیں شمار ہی نہیں کرتے. یعنی صاف لفظوں میں دکھائیے ان ہیومنس کا ایک ڈھیر ہے، یہ جانوروں کا ایک ڈھیر ہے، ان میں کتنی بکریاں روزانہ مر رہی ہیں ہمیں کیا معلوم، بھائی پاکستان میں کتنی بکریاں روزانہ مر رہی ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کرتے. تو یہ ان کی مینٹیلٹی ہے، چلو فرض کرو وہ تو کوئی شمار کے قابل نہیں. خود امریکن سے ہی پوچھنا پڑے گا 3000 کے بدلے کتنے فوجی مرواؤ گے، یہ بتاؤ. چلو ہم تو انسان ہی نہیں نا، دنیا انسان ہے ہی نہیں، آپ اپنے آپ کو بتاؤ کہ آپ کتنے مرواؤ گے. اور دوسرا سوال یہ، کیا امریکہ میں صرف 11 ستمبر ہے جس نے 3000 مارے؟ امریکہ میں کتنے افراد ہوں گے جو حادثات سے مر رہے ہیں؟ امریکہ میں کتنے افراد ہوں گے جو ڈومیسٹک وائلنس قتل غارت گری سے مر رہے ہوں گے؟ امریکہ میں کتنے افراد ہوں گے جو ایڈ سے مر رہے ہوں گے؟ امریکہ میں کتنے افراد ہوں گے حتیٰ فقیر بھی ہیں امریکہ کے اندر؟ جیسے امریکن کو باہر کا نہیں پتا، ہمیں امریکن کے اندر کا نہیں پتا. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ امریکہ کو باہر دکھانے والے بھی ہالی ووڈ ہیں اور ہمیں امریکہ دکھانے والا بھی ہالی ووڈ ہے. ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں ہالی ووڈ کی موویز سے اور وہ لوگ باہر کو دیکھتے ہیں وہ بھی ہالی ووڈ کی موویز سے. اصل میں ہم دونوں کو پکچر دکھانے والا ہالی ووڈ ہے. ہالی ووڈ جو دکھا دیتا ہے، اصل ہمیں امریکہ دکھایا گیا ہے جنت، اور امریکن کو امریکہ کے باہر دکھایا گیا ہے ان ہیومن. تو دونوں ایک خواب کے اندر مبتلا ہے. امریکہ میں ایسا نہیں فقیر نہیں ہوں، وہاں وہاں پر بھی تعداد ہے. میں آپ کو 10 سال پہلے کی اسٹیٹسٹکس بتاؤں تو 3.5 کروڑ افراد ایسے تھے جو امریکہ کے اندر غربت کی سطح سے پیچھے تھے، لیکن ظاہر کام نہیں ہوں گے وہاں پر، یعنی وہ ہمیں تو بہت زیادہ اطلاع دینے والا نہیں رہے گا. تو اس صورتحال کے اندر ہمیں ایک سوال کرنا پڑے گا خود امریکہ نواب سے کہ آپ 3000 کے بدلے کتنے انسان مارنا چاہیں گے؟ آیا کوئی کاؤنٹ ہے؟ آیا حکومت کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ 3000 آدمی مرنے کے اوپر پوری دنیا کے اندر 5 لاکھ آدمی مار دے؟ اور تمام کے تمام ایسی ریزننگ کے اوپر جن کی کوئی بنیاد نہیں. اب دیکھیں ہمارے پاس جنگیں کیا کیا ہوں گی. پہلی جنگ ہوئی 11 ستمبر کے واقعے کے بعد عراق کے اوپر حملہ. عراق کے اوپر حملہ کیوں ہوا تھا؟ اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے، ٹیررسٹ گروپ کو ختم کرنے کے لیے. کیا یہ کام ہو گیا؟ نہیں. خود امریکی حکومت کہہ رہی ہے اسامہ بن لادن ایٹارج ہے، ابھی بھی بھاگ رہا ہے، ٹیررسٹ گروپ ابھی بھی باقی ہیں، دنیا میں ان کی طاقت کم نہیں ہوئی ہے. چلیے ایک جنگ ہو گئی. دوسری جنگ ہوئی عراق کے اوپر جنگ ہوئی. کس معنی پر ہوئی؟ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. کیا ملا؟ فتن نے. پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ وہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی. عمومی تباہی پھیلانے والا کوئی ہتھیار وہاں پر موجود نہیں تھا. بالکل غلط داستان تھی کہ صدام حسین 20 منٹ کے اندر حملہ کر کے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. وہ اپنی عوام کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا، چہرے ذریعے وہ امریکن کے ساتھ کرتا تھا، پوری دنیا کے ساتھ کرتا تھا. سب کا سب جاری تھا. اب تیسری جنگ کے لیے پر دو، تیسری جنگ یعنی عراق کے سامنے. اور بہانہ وہی بہانہ کہ ان کے پاس اٹامک ویپنز ہیں. بہت اچھا کام یہ کیجیے گا کہ یہ جو IAEA یعنی اٹامک انرجی کی جو انٹرنیشنل ایسوسی ایشن ہے، اس کی جو آخری رپورٹ ایران کے بارے میں آئی ہے، اسے خود تفصیل سے پڑھ لیجیے گا. اس کو خود تفصیل سے پڑھنے، کہیں سے بھی لے کر اس کو تفصیل سے پڑھیں، جس میں اس ایسوسی ایشن نے، اس ادارے نے بالکل کلیئرلی اسٹیٹ کیا ہے کہ ہمیں ایران کے اندر ایٹمی اسلحہ نام کی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی. یہاں پر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. ایران ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہے اور امریکہ کا کام ہمارے کام کے اندر مزاحمت ڈال کر آتش جنگ کو بھڑکانا ہے. یہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر کی جو آخری رپورٹ کے اندر بالکل کلیئر نہیں لکھا ہوا ہے. یہی سب کچھ جناب کے ساتھ بھی ہوا تھا, سب کا سب بالکل کلیئرلی ڈاکومنٹڈ تھا کہ آئی اے ای اے اس بات کے اوپر اصرار کر رہا تھا کہ عراق کے پاس کچھ نہیں ہے اور پھر بھی عراق کے اوپر حملہ ہو گیا تھا. اور یہ سب کس پسندر کا ہو رہا تھا؟ اسی 11 ستمبر کے واقعے کے پسندر. میڈیا نے اس واقعے کو اتنا بڑھایا ہے, اگر آپ آج کے اخبار کے اندر اسٹیٹسٹکس پہ توجہ دیں تو 80% امریکنز نے کہا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آج کوئی 30 سال کی عمر میں یا 35 سال کی عمر میں کہہ رہا ہے کہ یہ میری زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے, اگلے 25 سال تک اس آدمی کے ذہن کے اندر اس واقعے کا اثر رہے گا. اور اگر اس واقعے کے اثر میں رہے گا, اس کا مطلب ہے امریکی حکومت اگر ممکن ہو تو کم از کم 10-15 سال تک آگے بھی اس واقعے کی بنیاد پر فائدے اٹھائیں گے, یہ مکمل اس واقعے سے فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ بہت بری نظر کے آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اور کیا واقعہ فائدہ اٹھایا گیا؟ ایک انتہائی اہم واقعہ اسلام کی رکاوٹ ہے. یورپ اور امریکہ کے اندر دین اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن ہے. سب اس بات کو بہت اچھی طرح ایکسپٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر اسلام بہت تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن تھا. 9/11 کے ذریعے سے اور محترم اسامہ بن لادن کی شخصیت کے ذریعے سے جو کام حاصل کیا گیا, مجھے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کی. ابھی اگر آپ نے غور فرمایا ہو, اسامہ بن لادن نے اپنی آخری تقریر میں امریکہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ دہشت گردانہ حملوں سے نجات حاصل کرے. اور اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے حملوں سے نجات حاصل کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام قبول کر لیں. اور بی بی سی, سی این این, ہر ویب سائٹ اس بات کو بار بار ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ اسامہ بن لادن نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے اگر دہشت گردی کے حملوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں اس واقعے اس جملے کو پڑھنے کے بعد اگر کسی امریکی کے اندر اسلام لانے کی کوئی اسپرٹ رہی بھی ہو تو وہ سب سے پہلے یہ کہے گا کہ اگر دھمکی دے کر مجھ سے اسلام قبول کروانا ہے تو میں کبھی اسلام قبول نہیں کروں گا. اس طرح کی دسیوں کاروائیاں جو اس 11 ستمبر کے واقعے کے سائے میں انجام پا رہی ہیں اور بدقسمتی سے انجام پاتے رہیں گی. یہ تو وہ امریکہ کی سطح, اب آئیے ذرا سا اپنے ملک کی سطح. ہمارے ملک کی کاروائیاں جس کے اوپر میں پچھلی دفعہ میں اچھی طرح تبصرہ کر چکا ہوں, اہم ترین واقعہ یہی 11 ستمبر ہے. جس طرح سے 11 سال جوہر کے واقعات میں سر فہرست افغانستان کے اوپر ہونے والی رشین کاروائی تھی, ہمارے ملک کے اندر تمام سیاسی سینائی اور اس کی تبدیلیوں کے اندر اہم ترین واقعہ 11 ستمبر کا واقعہ ہے. آپ جا کر اسٹیٹسٹکس کو دیکھیے, آپ دیکھیے پاکستان کی کیفیت 11 ستمبر سے پہلے کیا تھی اور 11 ستمبر کے بعد کس کیفیت میں ہے. تو آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ جس حاکم کو ہم اس کا برداشت کر رہے ہیں اس کا 8 سال سے, یہ در حقیقت 11 ستمبر کی دین ہے جس کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں مقرر عرض کیا کہ اگلے 1-1.5 سال تک بھی کمی کا فی الحال کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ وہ انٹرنیشنل سینیریو ہے, فائنینشیل سینیریو اور ہمارے ملک کا ڈومیسٹک پالیٹکس جو تمام کا تمام اس 11 ستمبر کے واقعے سے متاثر ہو رہا ہے اور ابھی اور متاثر ہوگا, اس میں آگے بڑھے گا. چند جملے عرض کرنا چاہوں, اگر اس واقعے سے ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا کے اندر کیا کرنا پڑے گا؟ دو تین پوائنٹ سے اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں. وقت ہمارا گزر چکا ہے, 50 منٹ ہونے والے, اس کو جلد از جلد اختتام پذیر کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد والے. ایک کام تو یہی کام ہے جو اس ڈاکومنٹری کے ذریعے سے کیا گیا. آپ 11 ستمبر کے واقعے کی نیچر سمجھنے کی کوشش کریں پہلا کام, تاکہ اس کی بیس کے اوپر جو واقعات انجام پا رہے ہیں وہ آپ کے ذہن سے نکلے کہ یہ بیس نہیں ہے, بیس کچھ اور. 11 ستمبر بیس نہیں ہے جس کی وجہ سے افغانستان اور عراق کا حملہ ہوا ہے, سرمایہ دارانہ طبیعت ہے جس کی بنیاد پر یہاں پہ حملہ ہوا ہے اور عراق کا حملہ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. بس 11 ستمبر میں یہاں کوئی کردار نہیں ہے, آپ اس بات کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. دوسرا, آپ اس بات کو جاننے کی کوشش کیجیے کہ 11 ستمبر سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں, اگر 11 ستمبر نہیں ہوتا تب بھی یہی کرنا تھا, یہاں کسی اور چیز کے نام پہ کرنا تھا, ان کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بس ایک تو آپ اس واقعے کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس واقعے میں ہوا کیا ہے, آیا وہی ہے جو دکھایا جا رہا ہے. دوسرا, یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تب بھی فائدہ اٹھانا تھا, اور وہ کیا فائدہ ہے جو انہوں نے اٹھایا. فکروں کے اوپر کنٹرول کر لینا. سب سے بڑا فائدہ جو امریکی سرمایہ دار نظام نے اس واقعے کے ذریعے سے اٹھایا وہ پوری دنیا کے آزاد انسانوں کی فکروں کو کنٹرول کرنا. لیکن الحمدللہ رب العالمین دنیا ختم نہیں ہوئی ہے. بہت سارے لوگ اس بات کو مسلسل سمجھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ سب کا سب جادوئی ہو رہا ہے, یہ سب کا سب فساد ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا حادثہ کیا گیا اور اب بھی دنیا باخبر ہونے کی طرف جا رہی ہے, یہ اچھی بات ہے. اب میں نے عرض کیا قدرت بغور ان کے قدرت ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ اتنے کلوز مل گئے ہیں, اتنے شواہد مل گئے ہیں کہ اب لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے خیال میں امریکنز کی ذمہ داری اس موقع پر یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کی اس کارروائی کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو انسانوں کے اوپر ظلم امریکی عوام کے دفاع کے نام پر انجام پا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. امریکی عوام جتنی بے خبر ہے اتنی مجرم بھی ہے, اتنی مجرم بھی ہے. یہ اپنی عیاشیوں کے نتیجے میں وقت نہیں نکال رہے کہ اپنی حکومت پہ گرفت کریں. ان کا جرم سب سے بڑا جرم یہی ہے. کیوں یہ اپنی عیاشیوں کے اندر اتنے مبتلا ہیں کہ اپنی حکومت کے اوپر گرفت کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے؟ ہمارے خیال میں وہ تمام جگہیں جہاں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. کاش ہمارے درمیان کوئی اتنا طاقتور ہو کہ امریکی عوام کو ان حقائق سے آگاہ کر سکے جو امریکی عوام کے نام پر جرم امریکی حکومت مچا رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر امریکی عوام کو اس بات کا شعور حاصل ہونا شروع ہو جائے تب امریکی حکومت اپنے چہرے کو آشکار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں دیکھے گی. آپ یقین فرمائیے اگر امریکی عوام کو بھی پتہ چل گیا کہ امریکی حکام کیا ہے, امریکی حکام وہاں پر تاریخ کی بدترین ڈکٹیٹرشپ ایجاد کریں گے, تاریخ کی بدترین ڈکٹیٹرشپ ایجاد کر کے امریکی عوام کو تحس نحس کر دیں گے. لیکن یہ اس نظام کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کی روح ظالمانہ روح ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سرکار چارے گاہ نہیں ہے. بہرحال میں نے کہہ رہا کہ 11 ستمبر کے واقعے کو ہم 50 منٹ کے اندر کنٹرول کر پائیں گے, اس کے اوپر تبصرہ کر پائیں گے. میں نے کوشش کی کہ میں نان اسٹاپ ہوں تاکہ جتنا میرے ذہن کے اندر ہے اسے کم از کم کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے بریف ہو جائیں. اب باقی ہم ڈیپینڈ کریں گے آپ کے سوالات کے اوپر کہ جو پوائنٹس یہاں پر ڈیلیور نہیں ہو پائے ہیں ان میں سے کچھ پوائنٹس آپ کے سوالات کے ذریعے سے ان شاء اللہ ڈیلیور ہوگا. کوشش یہ ہوگی کہ ہم جتنے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اس کو ہم ضرور جواب دے سکتے ہیں. ایک سوال ہے کیا 11 ستمبر کے دن تمام یہودی چھٹی پر تھے؟ کیا یہ ایک حقیقت ہے؟ اب یہ اسی زمانے میں مشہور ہو گیا تھا. 11 ستمبر کے اطراف میں ہی بات مشہور ہو گئی تھی. دو فگرز آئی تھی, ایک زمانے میں آیا کہ 400 یہودی چھٹی پر تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر, اور ایک فگر یہ آئی کہ 4000 امریکی چھٹی پر تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر. اچھا اسی طرح مجھے یاد ہے کچھ ڈاکومنٹریز ایسی بنی تھی کہ کن کن یہودی عہدیداروں نے اسرائیلی عہدیداروں نے امریکہ کا وزٹ کرنا تھا اس دن, لیکن انہوں نے اس دن وزٹ کو کینسل کیا, یا کس کس مثلا یہودی منسٹر نے سیکرٹری اور سیکرٹریز نے کن کن کاموں کو انجام دیا تھا اور انہوں نے چینج کیا اس بات کو, اپنے شیڈول کو چینج کیا تاکہ وہ اس ہنگامے کے دوران ایکٹیویٹیز کے اندر نہ ہو. اس قسم کی چیزیں مشہور تھیں لیکن ثابت ہونا مجھے نہیں معلوم کس حد تک ہمارے اندر توانائی ہے کہ ہم ثابت کر سکیں. ممکن ہے اگر کوئی جائے اور وقت کرے تو ثابت بھی کر لے, لیکن ہمارے پاس فی الحال کوئی توانائی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ثابت کر سکیں. کچھ چیزوں سے یہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہ کچھ ہوا ہے لیکن ثابت کرنے کا کام ابھی باقی ہے اور فی الحال ہماری توانائی کے اندر نہیں ہے. اگر ہوا ہے تب بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اور نہیں ہوا ہے تب بھی اس سے ہماری تحریر کے اوپر کوئی بنیادی فرق نہیں پڑے گا. لکھا ہے 11 ستمبر کے واقعے کے بعد جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی وہ اسلام ہے. آپ کے نزدیک مسلمان کس غلطی کا منتقل ہوئے یا ہو رہے ہیں؟ آپ 11 ستمبر کے دن ایک ضابطے میں فون کیا اور انہوں نے فون کر کے کہا خراج تحسین ہو ان لوگوں پر جنہوں نے یہ عظیم شان کام انجام دیا. اچھا اب ہم ذرا محتاط طبیعت کے آدمی ہیں, ٹیلیفون پہ ان کو کیا سمجھا ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ صاحب جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہوگا, لیکن یہ کہ اگلے 20 سال تک امریکہ میں اسلام نہیں پھیلے گا, یہ ذہن رکھیے گا. یہ بہت اچھی طرح ایویڈنٹ ہے. جس دن ہم لائیو یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے اور ان باتوں میں سے دھواں نکل رہا تھا, تو میں اس میں ساتھ بیٹھے, میں نے کہا بچے بیٹھے ہوئے تھے ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا آپ اگلے 20 سال تک تو اسلام کو بھول جاؤ کہ امریکہ میں کوئی اسلام پھیلا پائے گا. البتہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, جتنا میں سمجھ رہا تھا کہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اتنا دھوکہ دے نہیں سکتے. بہت سارے کلوز مس ہو گئے, جتنا ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے ہوشیاری سے بنایا ہے اور بڑا دھوکہ دے لیں گے، دھوکہ دے نہیں پا. یہ جو ابھی آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی اس بات کا ہی ثبوت ہے. اس وقت اتنے ثبوت فراہم ہیں ان کی ڈاکومنٹری، اتنا ریسرچ ورک کہ اگر کوئی ایک نارمل امریکن جاننا چاہے تو اس کے لیے آرام سے یقین حاصل کرے گا کہ یہ واقعہ باہر کے لوگوں کا نہیں ہے، یہ اندر کے لوگوں کا کام. اینک سٹونگز کی موویز ہے منا فنا، ان سب کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک راستہ وہ اچھا لکھا ہے کہ امریکنز نو اباؤٹ 9/11 کانسپریسی، وائی ڈونٹ دے ایکٹ اگینسٹ دیئر گورنمنٹ. ایک قوم کو جس کو عیاشیوں کے اندر سنا دیا جائے، آیا اس کے اندر ریئیکشن دینے کی صلاحیت ہوتی ہے؟ مثلا میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کو نہیں احساس ہو رہا ملک میں ڈرامہ ہو رہا ہے؟ بھائی الیکشن سے پہلے ڈیل ہو رہی ہے، ساری باتیں طے ہو رہی ہیں، کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا ہے، کس نے جانا ہے کس نے رکنا ہے. قانون نے کہا تھا آنے کی اجازت ہے، رکنے کا تو قانون نے نہیں کہا تھا، لہٰذا ہم نے واپس بھیج دیا. وہ اپنی مرضی جائے تھے اور اپنی مرضی سے گئے ہیں، لہذا ہے وہاں سے اٹھ کے یہاں تک آیا تھا، پھر یہاں سے اپنی مرضی سے گیا ہے تو صحیح، لیکن اتنا بھی نہیں ہے، یعنی یہ بھی اب اتنا بھی نہیں ہے. یعنی یہ ساری باتیں جو ابا بجے آپ نے کیا ریئیکشن دیا؟ آپ نے ریئیکشن نہیں دیا. آپ سڑکوں میں آئے بھائی کس کو بیوقوف بنا رہے ہو آپ؟ اس سے زیادہ عقل مت ہے یار، ہمیں کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ نے کسی وجہ سے نہیں دیا، امریکنز نے کسی اور وجہ سے نہیں دیا. امریکنز میں بھی جو طاقت رکھتے ہیں، جو فکر رکھتے ہیں، وہ تقریباً وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. ابھی ایک لیفٹسٹ موومنٹ کا ایک آرٹیکل میں کل ہی پڑھ رہا تھا، جس میں وہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ امریکی حکومت کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں ایران پہ حملہ نہیں کر پائیں گے اور آپ یہی ریزن دے رہے ہیں، لیکن آپ جان لیجئے کہ پھر بھی حملہ ہو جائے گا. وہ لیفٹسٹ یہ کہہ رہا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں ان باتوں کی وجہ سے حملہ نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں ابھی ہو جائے گا. کیوں؟ کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن عوام میں ریئیکشن دینے کی طاقت نہیں رہی ہے، امریکن عوام کے اندر ریئیکشن دینے کی اسپرٹ ختم ہو گئی ہے. کچھ وہ تھے جنہوں نے ریئیکشن دکھایا پٹ پٹا کے ختم ہو گئے، کچھ وہ تھے جنہوں نے ریئیکشن دکھایا اور لوگوں کی بے عزتی دیکھ کر خاموش ہو گئے. کچھ ہیں جو بکوا کر رہے ہیں جھک جھک کر رہے ہیں، لیکن امریکن گورنمنٹ ان کو کوئی موقع نہیں دے رہی. یہ امریکن عوام کی ریئلٹی ہے. سب سے کمزور عیاشی ہے، جب تک آپ عیاشی اور تفریح میں مجبور رکھیں گے قوم ریئیکشن نہیں دے گی. اچھا ہمارا معاملہ الٹا ہے، امریکہ امریکن قوم ایک عیاشی استعمال کرتی ہے جو اندر کی ہے اور ایک قوم استعمال کرتے ہیں جو باہر کا ہے. ہمارا حاکم دونوں اندر کا استعمال کرتا ہے، قوم بھی اندر کا، عیاشی نہیں، مشکلات. تو وہ امریکن حکومت اپنی عوام کا پیٹ بھر کے باہر سے ڈراتی ہے، ہماری حکومت اندر سے پیٹ خالی کر کے خود سے ڈراتی ہے. یہ ہمارے ساتھ اور وہ کے ساتھ ریئیکشن دونوں نہیں دے رہے. اگلی بات کیا ہوئی؟ امریکن گورنمنٹ اپنی عوام کا پیٹ بھر کے باہر سے ڈراتی، ہماری حکومت ہمارا پیٹ خالی کر کے اپنے آپ سے ڈراتی. کیا 11 ستمبر کے واقعے سے کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹے امام کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں؟ اس کے لیے ضروری نہیں 11 ستمبر دیکھا جائے، اس کے لیے دجال کو دیکھنا کافی ہے. آپ 11 ستمبر کے واقعے کے اندر دیکھنے کی کوشش نہ کریں. یہ بلڈنگ نوجوان مجھے یاد ہے، پتا نہیں کیا کیا آتا تھا کہ نوسٹراڈاموس نے بھی یہ پیشن گوئی کی تھی اور اس کی سینچری جو اس کی ربائیاں تھیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا. میں نے اس دوران میں وہ سینچری جو پڑھے ہیں اس کے اندر دیکھنے کی کوشش کی، جو بتایا گیا تھا حدیث اچھی کوشش میں نظر نہیں آ رہی ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا قرآن کریم کی فلاں آیت بہت مشہور ہو گئی کہ اس نے کہا تھا وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی قرآن آیت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب باتیں 11 ستمبر کے واقعے سے نہ نکالیں آپ، ہاں اور چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اس سے کیا کچھ لوگوں کے شعور میں اضافہ ہوا ہے، ظلم میں اضافہ ہوا ہے، ایسی نشانیاں پوری ہو سکتی ہیں. لکھا ہے سیاسی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر 11 ستمبر جیسا واقعہ دہرائے گا اور اس کے بہانے ایران سے دم چھڑے گا. آپ اس تجزیے کو کیسا دیکھیں؟ شاید ضرورت نہ پڑے. وہ 11 ستمبر کے واقعے کو بھی بنیاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری چیزوں کو بنیاد بنا رہے ہیں، لیکن ایسا ممکن ہے بھی؟ وہ ممکن ہے ایٹ ٹائم کے اوپر کچھ دیکھیں کہ بھائی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کوئی ایسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے. مطلب وہ اس بات کو مسلسل دہرا رہے ہیں کہ 11 ستمبر جیسا واقعہ دہرایا جا سکتا ہے. جس سروے کا میں نے آپ کو حوالہ دیا وہ آج آپ اس کو دیکھ لیجیے گا اخبار کے اندر، تو اس کے اندر لکھا ہے پرسنٹیج امریکن جو اس بات کے معتقد ہیں کہ گیارہ ستمبر کا واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے. یعنی انہوں نے اپنی عوام کی مینٹیلٹی کو اس بات کے لیے تیار کیا ہوا ہے پہلے سے کہ اگر گیارہ ستمبر کا واقعہ ہو تو کوئی اچھمے کی بات نہیں ہے. ان کو کہیں گے کہ دیکھیے ہم تو کر رہے تھے اور آپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تھے, آپ نے پھر بھی کچھ چیزیں چھوڑ دی اور گیارہ ستمبر کا واقعہ دوبارہ ہو گیا. آپ جمع کے حملہ کیجیے ایران کے اوپر تاکہ آپ کا ایسا کوئی حملہ پھر دوبارہ نہ ہو پائے, یہ ہو بھی سکتا. لیکن اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ چاہے ایران پر حملہ گیارہ ستمبر کے واقعے کے جیسا واقعہ کر کے ہو یا اس کے بغیر ہو, اس حملے کے بعد امریکہ نہیں بچے گا. یہ میں آپ کو اطمینان سے کہتا ہوں. یہ تو ہو سکتا ہے وہ گیارہ ستمبر کا جیسا ایک اور واقعہ کریں یا نہ بھی کریں اور ایران پہ حملہ کریں. اگر بھی حماقت کی اس میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں بچنے کا کوئی نظام نہیں. یہ نظام اپنے زوال کے اوپر ہے, امریکی نظام اپنے زوال کے اوپر ہے. اگر ایرانی نظام جیسے اسلامی نظام کی مضبوط بنیادوں سے حملہ کرے گا اس کے اوپر ٹکرانے کی کوشش کرے گا, میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ اس بھوگنے نظام کے بقا پر کوئی امکان باقی نہیں رہے گا. ان شاء اللہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کیا کریں, کیا اتنے گدے ہیں کہ حملہ کریں. وٹ از دا بیسک پرنسپل آف وچ امیرکن اوکے گورنمنٹ گورنس اوکے such that 9/11 event, war on Iraq, Afghanistan, are not able to dissolve it if we see other countries, even minute events dissolve the government. ہاں مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان ایونٹس کے اوپر امیرکن گورنمنٹ ڈیزالو ہو جائے, جیسے کہ دوسرے ملکوں کے اندر ایسے واقعات کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے. امیرکن گورنمنٹ سوسائٹی ایک کنٹرول سوسائٹی ہے. یہ جتنے نعرے لگائے جاتے ہیں دیکھیے ہمیشہ میڈیا کی ایک عادت دیکھیے آپ, یہ جس بات کا نعرہ لگائے سمجھنا اس کا الٹا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. مطلب جس دن یہ کہیں گے نا آج آزادی کا دن ہے سمجھ لیجیے آج کبھی غلامی کا دن, جس دن یہ کہیں گے آج خوشی کا دن ہے پوچھے گا وہ غم کیا ہے جس کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں آج خوشی کا دن. ہمیشہ یہ الٹا کام کریں. تو انہوں نے گورنمنٹ کو ہمیشہ بچا کے رکھا ہے اور ہمیشہ اپنے سسٹم کی تعریف کی کہ ہمارا سسٹم صحیح سسٹم ہے. ایکچولی خرابی اسی سسٹم کے اندر ہر چیز دھوکے میں تبدیل ہوئی بھی ہے امریکہ نواب کے لیے اور وہ ان کے ہاتھوں بے وقوف بنتے چلے جا رہے ہیں. میں نے عرض کیا انہوں نے اتنا زیادہ کنٹرول کیا ہوا ہے اپنے سوسائٹی کو کہ اس کے اندر سے کوئی ایسی موومنٹ نہ نکل پائے جو امریکی نظام کو متاثر کرنے کی کوشش کرے. اور اگر وہ کسی وقت دیکھیں گے ہمارا نظام خطرے میں ہے تو وہ اپنے صدر کو قربان کر کے اپنے نظام کو بچا لیں گے, کیونکہ صدر جیسے پروفیٹ کی حیثیت ہے. تو وہ کہہ دیں گے کہ جتنی خرابی کی تھی وہ اس بات کو نے کی تھی بے حقوق انسان نے, اس کو ہٹا دو اور نظام کو اپنے باقی رکھ لو. اسی خاطر یہ میں نے عرض کیا کہ میں ٹائم لمٹ عرض کرتا ہوں, ایک سال کا ٹائم اس کے اندر ہونا چاہیے, وہ اسی خاطر عرض کرتا ہوں. اچھا دیکھیں اگر پاکستان میں بڑا عجیب کمپیرزن کیا ہے, مطلب دیکھیے اگر پاکستان میں ناردرن بائی پاس پر کوئی حقیقی تحقیق کرنا چاہے تو شاید ممکن نہیں. پھر امریکہ جیسی طاقت کے خلاف اس طرح کی ڈاکومنٹری بنانا کیسے ممکن ہے یا انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی؟ امریکہ نظام کے اندر آپ اس قسم سے ڈاکومنٹری بنانے کی کوشش کریں اور 25 اور بنا لیں, جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں کہ آپ گوگل ویڈیو پہ جائیے 9/11 ریالٹیز 9/11 مسٹریز 9/11 ٹروتھ ریلائز 9/11 لائز اور پتہ نہیں کتنے آپ کو مل جائیں گے. ان تمام کے باوجود ان کا میڈیا اتنی طاقت سے بول رہا ہوگا کہ یہ سب بے اثر ہو جائیں, تو وہ ان کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے. اس کے مقابلے میں جھوٹ کو ان کی طاقت سے بولیں گے کہ اس کے آنے کا امکان باقی نہ رہے. اب آپ ایک بات بتائیے, مثلا گوگل ویڈیو کے اوپر یہ مووی ہے, لوگ یہ زیادہ دیکھیں گے یا سی این این زیادہ دیکھیں گے؟ نیچرلی سی این این کے مقابلے میں کوئی کمپیرزن نہیں. اور سی این این اور فاکس نیوز اور فلا اور فلا کی تمام کے تمام 9/11 کے معاملے میں مسلمان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, تمام طریقوں سے امریکی حکومت کا دفاع کریں گے. تو امریکی حکومت کو ضروری نہیں کہ وہ ان کا منہ روکے اور باقیوں کو مثال کے طور پر ان کا منہ روکے اور ان کو اور زیادہ انقلابی بنانے کی کوشش کریں, وہ ان کو بھی چکھنے دیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں جھوٹ ان کی طاقت سے بولیں گے کہ عوام جھوٹ کا شکار ہو جائے. اور پھر ایک اور معاملہ جو میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا, وہ ان کو روکنے کے بجائے عوام کو عیاش بنا چکے. اب یہ بولتا رہے جتنا بھی بول رہے اتنے بولتا رہے, عوام عیاش ہو چکی ہے. عوام اپنی اس عیاشی سے ڈر کر قربانی دے اور حکومت کے خلاف کوئی کام کرے اس کے لیے تیار ہو. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس حکومت کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی ذرا سا بھی سچ بول دے تو ان جھوٹوں کا جھوٹ اتنا واضح ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اور لوگ سمجھ جاتے ہیں. مثال اس کی بہترین مثال وہ کتاب ہے جو ایک محترمہ نے پاکستانی فوج کی فائنینشیل طاقت کے اوپر لکھی کہ پاکستان میں ان کی اقتصادی طاقت کتنی بڑی ہے. اب حکومت کو اس حد تک گرنا پڑا کہ جس ہوٹل میں اس کتاب کی تقریب رونمائی ہو رہی تھی اس ہوٹل کو حکومت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ کی تقریب رونمائی نہ ہونے دیں. امریکی حکومت اتنی کمزور نہیں ہے, وہ تقریب رونمائی بھی ہونے دیں گے, سارے کام ہونے دیں گے, اس کے مقابلے میں جھوٹ اتنی طاقت سے بولیں گے کہ یہ بھی ایسا ہو گیا. یہ ہماری حکومت کا ذات ہے کہ وہ اس چھوٹی سی ایک کتاب کے مقابلے میں بھی ہل جائے گی. اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے خلاصہ پاکستان کی سطح پر, بولے کہ اگر ہم لوگوں کو باخبر کرنے کی کوشش کریں تو پاکستان کے سکوپ بہت زیادہ ہے. پاکستان کے سکوپ اس بات کا بہت زیادہ ہے کہ آپ لوگوں کو باخبر کریں اور لوگ سمجھ جائیں گے ان شاء اللہ. انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ کو کہنا ہے کہ ظلم کا نظام کمزور نظام ہے, یہ کمزور نظام کب دیر ہوگا؟ آپ سے وقت نہیں پوچھ رہا کیا کیا جائے یا کیا ہوگا تو یہ نظام ٹھپ ہو جائے گا. لوگ باخبر ہوں گے تو یہ نظام گرے گا, لوگوں کا باخبر ہونا ضروری ہے. دیکھیے اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, آیا دس سال پہلے آپ سوچے بازار میں سوچ سکتے تھے آپ مجھے ہال میں بیٹھ کر اسلامی سیاست اور ملکی سیاست اور بین الاقوامی سیاست کے اوپر اس طرح تبصرے سنیں گے؟ اس کا مطلب آپ باخبر ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہم باخبر ہونے کی طرف گئے. پہلے ہم یہ کام نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ کام کر پائیں گے, دیکھیے اب کام ہو رہا ہے. آپ اسے لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ہم آپ کو سیاسی میدان کے اوپر بات کریں گے. صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ایک ڈاکومنٹری نانی لائن کے اوپر سنائی جائے گی. دس سال پہلے آپ سوچ سکتے تھے, آپ یہ کام نہیں سوچ رہے تھے, اب آپ یہ کام سوچ رہے ہیں. اب آپ کی ضرورت نہیں, اگر آپ کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ اتنے لوگ کیوں آئے یہاں پر؟ دیکھیے اس بات کی نشانی ہے کہ باخبر ہو رہے ہیں, اس بات کی نشانی ہے کیا؟ اور صرف آپ باخبر نہیں ہو رہے, میں آپ کو گارنٹی گرد کر رہا ہوں, میں پورے پاکستان کی سیٹ ٹریولنگ کر رہا ہوں کہ دیکھو ہو کیا رہا ہے. الحمدللہ پورے پاکستان میں لوگ باخبر ہونا چاہتا ہوں, الحمدللہ الحمدللہ. یہ پروگرام جو آپ کے سامنے ہوتا ہے اسی کی سیڈیز ویڈیوز بڑھ نیٹ پہ جاتی ہیں, یہی دوسرے شہروں کے اندر بھیجی جاتی ہیں, حتیٰ ان علاقوں میں جن کو ہم اپنی زبان میں دیہات سمجھتے ہیں وہاں پر لوگ لگا کر اسی طرح بیٹھ کر دیکھتے ہیں. اس کا مطلب دیہات میں بھی لوگ باخبر ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ میں توقع کروں کہ آگے ہمارا مستقبل بہت اچھا ہے اگر ہم باخبر ہونے کے سلسلے کو جاری رکھنا, اگر ہم اس کام کو جاری رکھ سکیں, اپنی اطلاع کو بڑھائیں, اپنے خبر کو بڑھائیں, اپنی آگاہی اور شعور کو بڑھائیں, یقیناً مستقبل ہمارا اچھا ہے. کم سے کم اتنا ہے کہ ہم دشمن کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنے, ان کے ہاتھوں ہماری حملوں کے اوپر کنٹرول حاصل نہ کیا جائے. باخبر رہیے, مطالعہ کیجیے, پڑھیے, دیکھیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے, خود کا خود دل کی طاقت ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. کیا 9/11 کی وجہ سے یہی ہے کہ امریکی عوام کو بیوقوف بنانا, افغانستان, عراق اور پھر ایران, کیا صرف اتنا ہی ہدف ہے؟ 500,000 مارے جا چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس اتنا ہی ہدف ہے؟ آپ کے کہتے ہیں ہدف کسے کہتے ہیں پھر؟ ان کو ایک بات کی وجہ میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں, امریکی نظام کو یورپ سے کوئی مشکل نہیں ہے, یورپ ان کا اپنا ہے. رشیا میں کوئی پرابلم نہیں ہے, رشیا ان کے اپنے ساتھ. چائنا سے پرابلم ہے لیکن وہ بھی سرمایہ دار ہیں, یہ بھی سرمایہ دار ہیں. بنیادی کوئی مسئلہ نہیں, بنیادی مشکل کہاں پر ہے؟ اسلامی جمہوریہ ایران میں, جو سرمایہ دار نہیں ہے دیندار ہے. ساری مشکل یہاں پر ہے اور وہ دیندار ایسی جگہ پر ہے جہاں دنیا کی سب سے بڑی تیل کی طاقت ہے. مشکل یہاں پر ہے. تیسری مشکل, بس ایران کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ شیعہ کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے دیندار ہے, سرمایہ دار نہیں, ریسورسز پر بیٹھا ہے, دنیا کی مضبوط ترین ریسورسز پر. تیسری مشکل اس کے ساتھ, دوسروں کو باخبر کر رہا ہے. کاش خود باخبر رہتا دوسروں کو نہ بتاتا. امریکی کہتے ہیں کہ دیوار کھینچو اور ان کو بول دیتے یہاں پر مرد آباد مرد آباد. ان کو مصیبت یہ ہو رہی ہے, یہ خود باخبر ہے, دنیا کو بھی باخبر کرتے ہیں. کیا نشانی اس بات کی؟ وینزویلا کو دیکھو, کیوبا کو دیکھو, پوری دنیا کے اندر اسلامی تحریکوں کو دیکھو, ہمت پکڑ رہے ہیں ایران اور حزب اللہ سے. یہ مشکل ہے ان کے سامنے اور ان کو یہ بات پتا ہے, اگر اس طرح دنیا ہمت پکڑتی گئی پھر ظلم نہیں بچے گا, پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے. ساری مشکل یہاں پر ہے. بس آپ اس کو چھوٹا ہدف نہ سمجھیں گے. ایران جیسے چھوٹے ملک کے اوپر قبضہ کر کے کیا ملے گا؟ یورپ پر قبضہ کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ پہلے سے قبضہ ہے سرمایہ داروں کا. معاملہ امریکی حکومت کا نہیں ہے, سرمایہ دار نظام کا معاملہ. ان کا پہلے سے قبضہ ہے ہر جگہ کے اوپر, چند جگہ پر. ان کو کچلنا ہے. اگر یہ کچل دیں وہ جو بات آپ سے کہتے ہیں نا ایران کی حمایت میں اتنے سخت کیوں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ آواز اچھل دی، اگلے 100 سال تک آواز نہیں ہے، ختم ہو جائے گا وہاں، یہ ہمیں پتا ہے. مولانا دیشان اندر جوادی صاحب ایک دبلا فرماتے تھے، وہ بڑا زبردست دبلا تھا، وہ کہتے تھے ایران کے نظام کی حمایت کہتے تھے اس کو بچاؤ، اگر یہ ڈوب گیا تو دشمن نے ہمارے خلاف شمشیریں تیز کر کے نہیں رکھی ہیں، کند کر کے رکھی ہیں تاکہ تڑپا تڑپا کے ماریں گے. وہی کہتے تھے، کہتے تھے اس کو بچا لو، اگر یہ گر گیا تو دشمن تیز شمشیر سے گلا نہیں کاٹے گا، کند شمشیر سے گلا کاٹے گا. پھر دیکھنا 100 سال تک آواز نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز 9/11 نہیں ہے بلکہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. تو اس کیپٹلسٹ سسٹم کے خلاف ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ لیکن صاحب میں اس کے اوپر بہت دفعہ بول چکا ہوں، اور ابھی اس کو ہمارے دوست احباب جو ہم سے باقاعدہ کہنے لگے کہ بھائی ریپیٹیشن بہت ہو گئی ہے، اب ذرا کم بولا کرو تاکہ تمہاری ریپیٹیشن کم ہو جائے. لیکن اب وہ سوال ریپیٹیڈ آ جاتا ہے تو میں پھر مجبور ہو جاتا ہوں کہ ظاہر ہے میں اپنا نظریہ تو ہر روز ہی تبدیل کرتا ہوں. میں نے ایک نظریہ بنایا اپنے ذہن کے اندر جو میرے طالب علم کے دوران سے بنا ہوا ہے. اگر آپ میرے سامنے ایک کوشچن بار بار رکھیں گے تو میں اس نظریے کے تحت وہی جواب دوں گا جو میں نے 15 سال پہلے سمجھا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے خلاف ثابت نہیں ہو پا رہا. سر سرمایہ دارانہ نظام کو توڑنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، قناعت اور شہادت. یہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ سرمایہ دارانہ نظام کو فوج کے ذریعے شکست نہیں دے پائیں گے، آپ سرمایہ دارانہ نظام کو پیسے کے ذریعے شکست نہیں دے پائیں گے، آپ سرمایہ دارانہ نظام کو اپنی قناعت کے ذریعے شکست دے پائیں گے. آپ قناعت اختیار کیجیے، آپ فوج اپنے ذہن سے نکال دیجیے. آپ یہ دو کام کر دیجیے، سرمایہ دارانہ نظام گھیر ہے. آپ یقین فرمائیے یہ نظام میں جب اس پہ اسٹڈی کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں توڑنے کے لیے اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں. ان سے کیا چاہیے؟ اس کو توڑنے کے لیے مرد چاہیے، مصیبت اس کے ساتھ. نفسانی خواہشات میں ڈوبا ہوا انسان سرمایہ دارانہ نظام میں ایسا فٹ ہے کہ یہاں سے نکلے گئے. اس کو توڑنے کے لیے تقویٰ چاہیے، اس کو توڑنے کے لیے دولت نہیں چاہیے، اس کو توڑنے کے لیے اسلحہ نہیں چاہیے، بعد میں استعمال ہو جائے گا علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اس کو توڑنے کے لیے نفس پر کنٹرول کرنے والے چند لوگ چاہیے. اب دیکھیے اگر میں اس کو دیکھوں نا تو پھر میں آپ سے کہوں گا اگر سرمایہ دارانہ نظام توڑنا ہے تو ماہ رمضان کو اچھا گزاریں. اب آپ کہیں تو کیا رابطہ بھی سرمایہ دارانہ نظام توڑنا ہے ماہ رمضان اچھا گزرا؟ نہیں، ماہ رمضان آپ کو سکھائے گا نا اس پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے رمضان اچھا گزار دیا، آپ نے تقویٰ بڑھ گیا، آپ نے اس پہ کنٹرول آ گیا، آپ نظام سرمایہ داری کو توڑ لیں. اور اگر آپ نے یہ دو نہیں آئے، آپ اس نظام پر ایک پرزہ ہیں، آپ اسے توڑ نہیں پائیں. اب یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک ہمارے یہاں وہ دیندار ہے جو یہ سمجھ رہا ہے دین کی ترقی کے لیے سرمایہ دارانہ نظام نہیں ٹکرانا ہے، دین دین کرنا ہے تو پھیل جائے گا. نہیں بابا، اس کو ٹکرانا پڑے گا. اگر اس کو ٹکرائے بغیر کچھ ہوتا ہوگا تو اللہ حضرت موسیٰ سے نہ کہتا کہ فرعون سے ٹکراؤ، کہا ہوگا فرعون سے ٹکراؤ، حضرت ابراہیم سے کہا نمرود سے ٹکراؤ، رسول خدا سے کہا کفار سے ٹکراؤ، بنی امیہ سے ٹکراؤ. اگر نہ ہوتا تو پھر ہمیں بھی ضرورت نہیں تھی ان سے ٹکرانے کی، ہم بھی اللہ تعالیٰ کر کے اس کو پھیلا دیتے. ایک یہ غلطی ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے اندر بیٹھے رہو باہر کسی سے مت ٹکراؤ معاملہ حل ہو جائے گا، یہ غلطی. دوسری غلطی کو یہ سمجھ رہا ہے باہر ٹکراتے رہو اندر اللہ اللہ مت کرو تب بھی حل ہو جائے گا، یہ بھی حل نہیں ہوگا. دونوں کام کرنے پڑیں گے، اندر سے تقویٰ چاہیے، باہر سے جہاد چاہیے. یہ دونوں جمع ہوں گے تب کہیں جا کر ہم لوگ سے جیت پائیں. اگر یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوئی، ایک لے لیا آپ نے، آپ نے جہاد نہیں لیا تقویٰ نہیں تھا، تو تقویٰ نہیں لیا جہاد نہیں لیا تو پھر آپ ہار گئے. اس کا راز، اس کی راز صرف یہی راز کہ آپ ایک طرف سے اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری بڑھائیے. آپ ہی ہو جو نماز شب پڑھتے ہیں، آپ ہی ہو جو پرہیزگاری دکھاتے ہیں، آپ ہی ہو جو علم اور تقویٰ اور پرہیزگاری دکھاتے ہیں، اور آپ ہی ہو جو باہر نکل کے جہاد بھی کرتے ہیں. اگر یہ دو ذمہ داریاں دیں گے نا، آپ نے کہا جہاد کرنے والا جہاد کرے، تقویٰ دکھانے والا تقویٰ دکھائے گا، مشکل حل نہیں آ رہا. ہم ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں گے، یہی ہوگا. وہ جو مجاہد ہوگا یہ متقی سے ٹکرائے گا، اور جو متقی ہوگا وہ مجاہد سے ٹکرائے گا. جب دونوں کا کمبینیشن ہو جائے گا تب نام کا حل. اور یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ معاملہ نہیں کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. یہ جو آپ شروع میں خطبہ پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں، بیچ میں دور بھجوا رہے ہیں، ہمیں نہیں بس کہ انٹرنیشنل ریلیشن پہ بات کرتے وقت اس کی ضرورت ہے یا نہیں. تو یہ کام کر رہے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دینی کام ہے، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصہ ہے. اہل بیت کی معرفت کی بنیاد پر بس وہی تقویٰ چاہیے، وہی اہل بیت کی معرفت چاہیے، وہی اہل بیت سے رابطہ چاہیے، اور پھر بین الاقوامی تعلقات کے اندر خود کا دشمن کو للکارنا چاہیے، تب کہیں جا کر ہم اس میدان کو مار پائیں گے، ورنہ ہم اس کے اندر دیر ہو جائیں گے. اور آپ کو اپنے امام کی نصرت میں اس نظام سے ٹکرانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار، تو نے وعدہ کیا کہ ظلم کے اندھیروں میں اپنے ولی کے ذریعے سے عدل انصاف کو قائم کرے گا. پاک پروردگار اس ولی کے ظہور میں تعجیب کرنا، ہمیں اس ولی کی نصرت کی توفیق عنایت فرما. نسل پاک نسل ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آباد و انصار میں قرار فرما، ان کی راہ میں شہید ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتك يا
بسم الله الرحمن الرحيم.